الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین محترم حضرات تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے پچھلے تین جمعے سے گفتگو ہو رہی ہے آج بھی اسی حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنی ہیں آج جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ البقرہ سورۃ التوبہ کی آیات 67 اور 68 اس وقت جو بھی ہماری حکومت کا کردار ہے اس کی ایک تصویر آپ کو ان آیات میں نظر آ جائے گی مزید وضاحت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے ہی میں سے ہیں یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں یامرون بالمنکر یہ لوگ برائیوں کا حکم دیتے ہیں وینہون عن المعروف اور نیکیوں سے روکتے ہیں ویقبضون ایدیہم اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کھولتے نہیں ہیں کیا مراد اللہ کی راہ میں نیک کاموں کے لیے خرچ نہیں کرتے بخل کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں نسوا اللہ فنسیہم انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا ان المنافقین هم الفاسقون بے شک منافق اللہ کے نافرمان ہیں اللہ کے باغی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ منافق وہ لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لیے آتے تھے اسلام میں حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتے تھے بلا شبہ ایسے عناصر بھی تھے اور ابھی بھی ہوں گے کہ جنہوں نے کسی سازش کے تحت اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی کچھ علامتیں ہیں بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے فرمایا چاہے وہ نماز پڑھتا ہو چاہے روزہ رکھتا ہو چاہے دعویٰ کرتا ہو کہ میں مومن ہوں وہ پکا منافق ہے جس میں یہ چاروں باتیں جس میں جتنی باتیں اتنا ہی منافق ہے ایک بات ہے تو 25% دو ہے تو 50% تین ہے تو 75% تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پکا منافق ہے جس میں یہ چاروں باتیں پائی جائیں تو منافق صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو عقیدے کا منافق ہو منافق وہ بھی ہوتا ہے جو کردار کا منافق ہو جو عمل کا منافق ہو عملی منافق ہو یہاں پہ اللہ نے انہی منافقین کے کردار کو بیان کیا ہے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ان کا ایک مشترکہ مقصد ہے اس میں مرد بھی شامل ہے اس میں عورتیں بھی شامل ہیں ان کا مشترکہ مشن اور مقصد یہ ہے کہ روکتے ہیں حکم دیتے ہیں برائی کا اور یہ روکتے ہیں نیکی سے یہ کردار آپ کو اپنے معاشرے میں بھی نظر آ جائے گا آج ہمارے پورے معاشرے کی تصویر ایسی ہے کہ ہم معاشرے میں برائیوں کو پھیلا رہے ہیں، برائیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. اگر معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہے تو وہ بے حیائی کس نے پھیلائی ہے؟ بلا شبہ میں بھی ذکر کروں گا، حکومت اس کی پوری سرپرستی کر رہی ہے، لیکن اس میں ہم سب کا کردار ہے. ہم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو بےحودگی پھیلانے کے حوالے سے سوچتے ہیں. اس کے حوالے سے مثال ایک دے رہا ہوں آپ کو میں، کہ ایک شخص ہے جو کہ ایک بےحودہ گانے کے بول لکھتا ہے، دوسرا شخص ہے جو اس کی دھن بناتا ہے، تیسرا وہ ہے جو اس کے لیے پھر میوزک اور موسیقی اس کا پورا اہتمام کرتا ہے، چوتھا گروہ ہے جو اس پورے گانے کو اس موسیقی کے ساتھ ریکارڈ کرتا ہے اس بےحودگی کو، پانچواں عنصر وہ ہے جو اس کو نشر کرتا ہے، اور چھٹا وہ ہے جو اس کو اپنے گھر میں نشر کرواتا ہے. ہمارے گھر پہ وہ بےحودگی کیسے آتی ہے؟ یہ بےحودہ گانے، یہ بےحودہ ڈرامے، یہ بےحودہ اشتہارات، یہ بےحودہ مناظر ہمارے گھروں پہ چل رہے ہیں، ہماری بسوں میں چل رہے ہیں، ہمارے ہوٹلوں میں چل رہے ہیں. کون چلا رہا ہے؟ کیا چیز پھیلا رہا ہے؟ یہ وہ ہے. اور اس کے ذریعے سے ہم روکتے ہیں. ظاہر بات ہے جو آدمی ان خرافات میں لگا ہوگا کہ نماز پڑھنے آئے گا کیا وہ؟ کیا کسی نیکی کی محفل میں آئے گا وہ؟ ڈرامہ اہم ہو اور اس کو آپ دعوت دیں کہ مسجد میں بیان ہو رہا ہے، آپ مسجد میں آئیے، کیا وہ آئے گا؟ تو گویا انڈائریکٹ وے اس کے ذریعے سے لوگوں کو نیکی سے روکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے 9/11 کے بعد اس وقت اس کردار کی بڑی واضح تصویر ہماری حکومت ہے، چاہے وہ پچھلی ہو چاہے یہ والی ہو، کوئی فرق نہیں ہے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ 9/11 کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ اس ملک میں بےحودگی کو، بے حیائی کو، منکرات کو پھیلایا گیا، اور شیطان ہمیشہ اس قسم کے کاموں کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں بھی کہ زینا لہم الشیطان اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو، شیطان ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کرتا ہے. لہذا بڑی خوشنما قسم کی اصطلاحات کے پردے میں یہ غلط کام ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا اصطلاح ہمارے ہاں پھیلائی گئی؟ روشن خیالی، اعتدال پسندی، سافٹ امیج. مہذب دنیا کو ہمارا سافٹ امیج پہنچنا چاہیے. وہ مہذب دنیا کون سی ہے؟ وہ ہے جس نے کہ جاپان کو برباد کیا ایٹم بم پھینک کر، جس نے ویتنام میں لاکھوں افراد کو مارا، جس نے عراق میں لاکھوں افراد کو مارا، جو مسلسل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے، وہ مہذب دنیا. جس نے افغانستان میں ڈیزی کٹر پھینک کے لاکھوں افراد کو مارا، جو کشمیر میں خون کر رہی ہے، یہ وہ مہذب دنیا ہے. اس مہذب دنیا کے سامنے ہمارا ایک سافٹ امیج جانا چاہیے. سوشل انجینئرنگ مغرب اس وقت سیاسی اعتبار سے تو ہم پہ قبضہ کر چکا ہے، ہم تو خلافت کا نام بھی سننے کو تیار نہیں ہیں. اور جمہوریت جمہوریت جمہوریت، اس کے حوالے سے عوامی حاکمیت اللہ کی حاکمیت نہیں. وہ اس وقت سارے اسلامی ملکوں میں یا تو نام نہاد قسم کی جمہوریت ہے یا بدترین قسم کی بادشاہت ہے، اور سارے کے سارے حکمران امریکہ کی جیب میں اس کے ایجنٹ ہیں، چاہے وہ عرب شیخ ہوں، چاہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے وائسرائے ہوں. اسی طریقے پر معاشی اعتبار سے وہ ہمیں اپنا غلام بنا چکا ہے. آج ہر جگہ پر سودی نظام ہے، کیا پاکستان ہو، کیا سعودی عرب ہو، کیا ہو. ایک اعتبار سے ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور وہ ہے معاشرتی اعتبار سے. معاشرتی اعتبار سے ہمارے یہاں کچھ نہ کچھ شرم و حیا کی اقدار بھی باقی ہیں، کچھ ہمارے خاندان کے نظام کا ڈھانچہ بھی باقی ہے. اس وقت ان کا سارا حملہ اس کے اوپر ہے کہ ان کو معاشرتی اعتبار سے بھی بے حیا کرو، ان کو بالکل مغربی بنا دو. لہذا اس کے حوالے سے سوشل انجینئرنگ کے نام سے پروگرام ہمارے یہاں انٹروڈیوس کیا گیا، اور پاکستان میں کچھ اسلامی جذبات ہمیشہ زیادہ رہے. تحریک خلافت اسی خطے کے مسلمانوں نے چلائی تھی، اسلام کے نام پر ملک انہیں مسلمانوں نے حاصل کیا، ختم نبوت کے حوالے سے تحریک کو انہوں نے یہاں پر کامیاب کیا، سود کے حوالے سے یہاں پر یہ کوشش ہوئی اور بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دیا گیا یہاں. لہذا یہاں پر خاص ان کی نگاہیں ہیں، لہذا یہاں پر انہوں نے یہ طے کرایا کہ کسی طرح سے خاندان کے نظام کو تباہ کرو. دنیا کے کسی ملک میں اسمبلیوں میں خواتین کے لیے علیحدہ 33% سیٹس نہیں، لیکن یہاں پہ رکھ دی گئی. 10,000 عورتوں کو گھروں سے نکال کر اور اسمبلیوں کے اندر پہنچا دیا گیا، چاہے وہ صوبائی سطح کی اسمبلیاں ہوں، چاہے قومی ہو، چاہے سٹی گورنمنٹ کے لیول پر ہوں چاہے یونین کونسلوں کے لیول کے اوپر ہوں، 10,000 عورتوں کو گھر سے نکالا ہے۔ یہ عورت گھر سے باہر نکلے گی تو اس سے شیطان کا کام آسان ہو جائے گا، اسی سے مخلوط محفلیں شروع ہوں گی، اسی سے فساد برپا ہوگا، اسی سے بیائی پھیلے گی۔ پھر اس کے بعد میراتھن ریس، اس کو یہاں پہ جاری کیا گیا تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ واقعی ان کا بڑا سافٹ امیج ہے، یہ بڑے لبرل ہیں، ان کی عورتیں نیکرے پہن کے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ یہ بھاگ رہی ہیں۔ کسی نے اعتراض کیا تو کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ پھر اس کے بعد بے تحاشا ٹی وی چینلز، اور ہر چینل کے ذریعے سے بےہودگی اور بےحیائی، ہولڈنگز کے اوپر جس قسم کی بےہودہ تصاویر آپ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے اس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ خاندانی منصوبہ بندی کی اس طرح ذرا لوگوں کو کھلتی تھی، اس کے لیے نئی اصطلاح لے کر آئے، خوشنما اصطلاح، بہبود آبادی، تاکہ ایسی دوائیں عورتیں استعمال کرنے کے عادی بن جائیں کہ جن کو استعمال کرنے کے بعد کوئی بچے کا امکان نہ ہو۔ ایک عورت زنا سے کیوں گھبراتی ہے کہ اگر بچہ ہو گیا تو اس کے بعد بدنامی ہے؟ لہذا معاشرے میں ان دواؤں کو اتنا پھیلا دو کہ عورتیں ان دواؤں کو استعمال کرنے کی عادی ہو جائیں، پھر معاشرے میں بےہودگی پھیلے، بےحیائی پھیلے، زنا ہو اور عورت کو خطرہ کوئی نہ ہو کہ اس سے کوئی بچے کا بھی امکان ہوگا۔ تو یہ اصل میں پیچھے ان بدبختوں کے پیچھے ان کے وہ، اور ہم ان کے ایجنٹ بن کر ہم نے ان چیزوں کو یہاں پہ پروموٹ کیا، ان برائیوں کو ہم نے یہاں پر پھیلانے کی پوری کوشش کی ہے۔ سود کے حوالے سے ایک محنت یہاں پر ہو رہی تھی پچھلے 30 برس سے، اس پوری محنت کو 24 جون 2002 کو زیرو کر دیا گیا، اور سپریم کورٹ کے ذریعے سے ایک من پسند دانشوروں کا ایک بینچ بنایا گیا، اور اس بینچ کے ذریعے سے فیصلہ دیا گیا کہ جو شرعی عدالت کا سود کے حوالے سے فیصلہ ہے کہ بینک انٹرسٹ میں ربا ہے، اس کو قلعدم قرار دے دیا، اور شرعی عدالت سے کہا گیا کہ دوبارہ اپنے اس فیصلے کے اوپر آپ کاروائی کریں، اور وہ کاروائی دوبارہ شروع بھی نہیں ہوئی۔ پھر نصاب تعلیم سے کھرچ کھرچ کر اسلام کو نکال دیا گیا، باقاعدہ اس کے لیے اربوں ڈالر کے فنڈز دیے گئے، اور ہر تیسرے مہینے کرسٹینا روکا وہ عورت آتی تھی امریکہ سے اور یہاں پہ آ کے جائزہ لیتی تھی کتنا کام ہوا ہے، اور اس میں کامیاب ہو گئے۔ ایسا نصاب تعلیم بناؤ کہ ایک بچے کے اندر تعلیم کے دوران کوئی اسلام کے حوالے سے حمیت اور غیرت وہ رہے گی، اس کو بالکل لبرل قسم کا نظام تعلیم سے گزارو، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ لہذا پہلے ہی ہمارے نصاب تعلیم میں کتنا اسلام تھا، تبرک کے طور پر تھا، اس کو بھی نکال دو، اور جو مسلمان میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کافروں کے ظلم و ستم کے خلاف، وہ ساری داستانیں نکال دو۔ جو یہاں پر ظلم و ستم کیا ہے انگریز نے، یہ ہمارے ملک کی دولت کو لوٹا ہے ہندوستان کی، وہ کہانیاں بھی نکال دو۔ جو ہندوؤں کے تعصبات اور ظلم ہمارے ساتھ رہے ان کو بھی نکال دو۔ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بات ہے تو اس کو بھی نکالو۔ موسیقی، بےہودگی، بےحیائی، ان چیزوں کا کورس اسکولوں کے اندر داخل کرو تاکہ یہ بچے میوزک سیکھیں۔ یہ اصل میں نصاب تعلیم کے حوالے سے کامیاب ہو گئے، یہ انہوں نے نصاب یہاں تبدیل کر دیا۔ پھر نمبر 3، حدود آرڈیننس ایک رکاوٹ تھا زنا کے حوالے سے۔ اس ملک میں بےحیائی کو پھیلانے کے لیے تحفظ حقوق نسواں، نام نہاد تحفظ حقوق نسواں کے نام سے ایک آرڈیننس پاس کرا دیا۔ اس میں قصور ہماری مذہبی جماعتوں کا بھی ہے، اگر وہ اسمبلی سے استعفیٰ دیتی اس ایشو پر اور ایجیٹیشن کرتی تو یہ نہ ہوتا، لیکن یہ کہ ہم نے نہیں کیا، ہماری کوتاہی، ہماری سستی، جس کی وجہ سے ان کو موقع ملا، انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے اسمبلی سے، جس میں کہ 70 ایسے لوگ تھے کہ جن کا تعلق دینی جماعتوں سے، اس اسمبلی نے وہ بل پاس کر دیا، حقوق نسبہ آرڈیننس ہم نے اس کے ذریعے سے پاس کرا دیا۔ اب زنا کی رپورٹنگ کرنا تقریباً ناممکن، کوئی زنا دیکھ بھی لے کہ اس کے سامنے یہ حرکت ہوئی ہے، تو لہذا اس کو اس کے لیے جانا پڑے گا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر۔ لہذا کون شخص اپنا دن خراب کر کے اور جائے گا اور پھر وہاں پر مجسٹریٹ کی مرضی ہے، بیٹھے نہ بیٹھے اور وہاں وہ بیٹھا رہے، اس کے لیے بالکل ناممکن کر دیا کہ تاکہ اس ملک میں بےہودگی بیائی عام ہو جائے۔ اب اس کے بعد ان کا چوتھا ہدف ہے، اور وہ ہے یہ تحفظ ناموس رسالت آرڈیننس کو ختم کرنا۔ اوپر سے شدید دباؤ ہے، یہی وجہ ہے کہ باوجود اتنے مطالبوں کے، 3 مطالبے کیے تھے علماء اکرام نے اے پی سی میں جو اسلام آباد میں 15 دسمبر کو ہوئی تھی، کہ نمبر 1، گورنر کو برطرف کرو، جب تک یہ گورنری پر ہے اس کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دستور کے اندر گورنر کو صدر کو تحفظ حاصل ہے۔ اس نے تین جرم کیے ہیں اس گورنر نے، نمبر ایک اس نے تمہارے اپنے عدالت کے فیصلے کی توہین کی ہے، توہین عدالت کی ہے، سیشن کورٹ کے جج نے ایک فیصلہ دیا ہے اور اس نے کہا یہ فیصلہ غلط ہے۔ نمبر دو اس نے توہین کی ہے اس قانون کی، اس قانون کو اس نے کہا کالا قانون، تم کون ہوتے ہو یہ فتوی دینے والے، کالا قانون ہے۔ اور نمبر تین ایک ایسی عورت کے جس کو تمہاری عدالت نے گستاخ قرار دے دیا، اس سے جا کے ہمدردی کا، یکجہتی کا، محبت کا اظہار کیا، اس گورنر کو برطرف کرو۔ دوسرا مطالبہ یہ کیا تھا کہ جو بل اس حوالے سے موو ہوا ہے اس بل کو ریجیکٹ کرو اور طے کرو کہ آئندہ کوئی بل اس حوالے سے اسمبلی میں پیش ہی نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر تین جو تم نے کمیٹی بنائی ہے، یہ تم نے ہمارے جذبات کو تم نے مشتعل کیا ہے، ایک کافر کو، غیر مسلم کو تم نے اس کمیٹی کا سربراہ بنایا ہے جو کمیٹی ناموس رسالت کے قانون کے اوپر غور و فکر کرے گی، شہباز بٹی کو تم نے اس کا سربراہ بنایا ہے، اس کمیٹی کو ڈیزالو کرو۔ لیکن یہ حکومت یہ مطالبے نہیں مان رہی۔ گورنر کو تو خیر پھر ایک شخص نے، ظاہر بات ہے جب قانون اور حکومت ایکشن نہیں لے گی تو پھر جذبات تو مشتعل ہوں گے، جہاں قانون نہیں ہوگا وہاں لا قانونیت ہوگی، لہٰذا ایک شخص نے اٹھ کے اس گورنر کو تو صاف کر دیا۔ لیکن باقی بھی دو مطالبات حکومت کیوں نہیں مان رہی؟ اوپر سے دباؤ ہے، امریکہ بہادر کا حکم ہے، پوپ صاحب کا آرڈر آ گیا ہے جس کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ تو لہذا اصل میں اس وقت ان کا شدید پوری کوشش ہے ان کی کہ کسی طرح سے اس ملک کے اسلامی تشخص کو ہر طرح سے ختم کیا جائے، اور اگر اس وقت ہم نے جرت اور ہمت نہ دکھائی، استقامت نہ دکھائی اس حوالے سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ دینی جماعتیں اس حوالے سے متحد ہوئی ہیں، اور پچھلے اتوار کو کراچی کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی ہوئی جس میں کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، تمام علماء اکرام شریک ہوئے ہیں، اور اگر اب بھی ہم متحد نہ ہوئے اور ہم نے سابقہ اپنی روش کے مطابق اس میں کوئی سستی دکھا دی اور کوئی ہم نے اس میں کوئی کمپرومائز کر لیا، تو پھر اس کے بعد یہ کام بھی ہوگا۔ اس کے بعد مزید دو کام ہیں، جو گورنر مارا گیا اس کی بیٹی نے کہہ دیا ہے کہ میرے والد تو اس قانون کے بھی سخت خلاف تھے جو امتناع قادیانیت کا آرڈیننس ہے، اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس قانون کو بھی ختم کرو، اور جو قادیانی سازشی ان کے ایجنٹ ہیں اور اس ملون کو نبی انہوں نے خود ہی یہاں سے جھوٹا نبی بنوایا تھا، ان کو پوری طرح سے اس ملک میں ہر طرح کے برابر کے حقوق حاصل ہوں۔ اور اس کے بعد پھر اگلا کام آخری کریں گے، ہمارا دستور اس وقت نام کا مسلمان ہے، حقیقت میں تو اس میں اسلام نہیں ہے لیکن نام کا، جیسے ہم نام کے مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے دستور میں بھی کلمہ پڑا ہوا ہے، اس میں قرارداد مقاصد ہے، اس قرارداد مقاصد کو بھی یہ دستور سے نکلوائیں گے، اس کے خلاف ذہن سازی شروع کر دی ہے کالم نگاروں نے۔ تو یہ اصل میں ہے کہ منافق، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور یہ منافق یہ نیکیوں سے روکتے ہیں۔ ایک بات میں اور آپ کے علم میں لے آؤں، جسٹس نذیر غازی صاحب ہیں، لاہور کے ریٹائرڈ جسٹس ہیں، ان کا ایک آرٹیکل آیا نوائے وقت میں، انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے بہت سارے سادہ لا علماء بھی متاثر ہو کر ان سیکولر لوگوں کے پروپیگنڈے سے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں کوئی ایسی نظر ثانی تو ہو جائے یہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون پر، کس کا غلط استعمال نہ ہو سکے، ایسی کو نظر ثانی تو ہو جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں ہمارے علماء بھی لا علمی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، ورنہ ہمارے دستور میں پورا انتظام ہے اس چیز کا کہ ایسے کسی بھی قانون کا غلط استعمال نہ ہو کہ جس قانون کی آخری سزا موت ہے۔ لہذا ہمارے ہاں تعزیرات کی دفعہ 194، اس کے تحت اگر کسی نے کسی پر توہین رسالت کا الزام لگایا اور ثابت ہوا کہ الزام جھوٹا ہے، تو اس قانون کے تحت بہتان لگانے والے کو عمر قید کی سزا ہوگی، اور اگر فرض کیجئے کہ سزا پر عمل درآمد ہو گیا، کسی نے کسی پہ جھوٹا الزام لگایا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے اور اس کے مطابق سزا ہو گئی، اس کو پھانسی دے دی گئی، مار دیا گیا، اور بعد میں ثابت ہوا کہ الزام تو جھوٹا تھا، اس نے تو ایسے نہیں کیا تھا، تو یہ تعزیر پاکستان کا قانون 194 کہتا ہے کہ اب بہتان لگانے والے کو بھی سزائے موت دی جائے گی۔ اتنا واضح فول پروف انتظام ہے، تو ہمیں کسی قسم کے پروپیگنڈے میں آنا نہیں چاہیے. اس قانون کے حوالے سے ہم کسی قسم کی ترمیم کو برداشت نہیں کریں گے, اور اس کے حوالے سے اللہ ہم سب کو ہمت دے کے ہم کھڑے رہیں. اللہ کرے کہ اس حوالے سے اگر جان بھی چلی جائے تو یہی اس جان کا بہترین استعمال ہے. لیکن یہ ہے کہ تحفظ بالکل اسمبلی کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آئندہ کوئی شخص جرت نہیں کرے گا کہ وہ اس قانون کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ترمیم کا بل لے کر آئے یا موو کرے. اور میں نے کیا تھا کہ سلمان تاثیر کے قتل سے یہ فائدہ تو ہوا ہے کہ جو اس وقت آگے آگے تھے اس حوالے سے ان کو جانا پڑا ہے اپنے دفاع کے اوپر, اور جس خاتون نے وہ بل پیش کیا تھا اسمبلی میں اگلے فوراً بیان دیا. میں تو خود داموس رسالت کے حوالے سے جان دینے کو تیار ہوں, اور اس کے بعد اس وقت تقریباً روپوش ہے اور منظر عام پر نہیں ہے. تو لہذا اس حوالے سے مجبوری ہے جذباتی لوگوں کی کہ اگر ہم اس حوالے سے قانون کے اوپر ٹیبل درآمد نہیں کریں گے تو پھر لوگ مجبور ہوں گے, جب ان کے جذبات کو آپ مشتعل کریں گے اس قسم کی حرکتوں سے, اس قسم کے بیانات سے, تو اس کے بعد مجبور ہوں گے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں, جو کہ نہیں لینا چاہیے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے خود وہ پیدا کر دی ہے صورتحال کہ یہ ہو رہا ہے. تو میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں صرف آیت کا کہ ان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد اور منافق عورتیں, بعضهم من بعض, ان میں سے بعض بعض میں سے ہیں, یہ ایک دوسرے میں سے ہیں, جس کا محاورے میں ترجمہ ہوتا ہے یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. یامرون بالمنکر, یہ حکم دیتے ہیں برائی کا, وینہون عن المعروف, اور یہ روکتے ہیں نیکی سے. آج بڑے بڑے بعض ہمارے ہاں گورنمنٹ کے ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ اگر آپ جا کر کہیں کہ ہمیں درس قرآن کی اجازت چاہیے تو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں, اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے. انہوں نے کہتے ہیں بھائی کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں ہوگی, آپ بے فکر رہے. لیکن نہیں, لیکن اگر آپ کوئی موسیقی کا پروگرام منعقد کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو فنڈ بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے, روکتے ہیں برائی نیکی سے, حکم دیتے ہیں برائی کا. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں, نیکی کام پہ خرچ ہونے کو تیار نہیں ہوتے. جتنے بھی اس وقت ہمارے اوپر کے لیڈر ہیں, چاہے اپوزیشن کے ہوں چاہے حکومت کے ہوں, ان کے بڑے بڑے اثاثے ہیں بیرون ملک. سیلاب آیا, بدترین تباہی ہوئی, لوگوں نے ان کی منتیں ترلے کی ہیں کہ خدا کے لیے کچھ تم بھی ڈھیلا کرو اپنا اکاؤنٹ, تم بھی کچھ اپنا مال باہر سے لے کر آؤ اور پاکستانیوں کی مدد کرو اس وقت. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے خود نہیں کیا, انہوں نے بلکہ ان ظالموں نے یہ کیا کہ جو امداد آئی تھی اس میں بھی انہوں نے خیانت کی ہے. سعودی عرب نے کھجوریں بھیجی تھیں, وہ کھجوریں بازار میں آ کر سیل ہونا شروع ہو گئی, کمبل بھیجے گئے تھے کمبل بازار میں بکنا شروع ہو گئے. یہی کچھ انہوں نے کیا ہے زلزلے کی امداد کے ساتھ, یہ کچھ انہوں نے کیا ہے سیلاب والی امداد کے ساتھ. لہذا ہمارے دوست ملک بھی پھر اس حکومت کو امداد دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ ایسی کرپٹ حکومت ہے کہ خود ان کے بڑے بڑے بینک بیلنس ہیں, یہ خود کچھ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور جو ان کی امداد کی جاتی ہے اس میں سے بھی کھا جاتے ہیں. تو یقبضون ایدیہم, یہ منافق اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. نسوا اللہ فنسیہم, انہوں نے اللہ کو بالکل بلا دیا ہے, انہیں اللہ یاد نہیں ہے, تو پھر اللہ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا ہے, اللہ نے بھی پھر ان کو محروم کر دیا ہے نیکی کی طرف آنے سے. ان المنافقین هم الفاسقون, بے شک کے منافق باغی ہیں. سب سے پہلا باغی کون تھا؟ شیطان. ففسق عن امر ربه, اس نے اپنے رب کا حکم توڑا تھا. جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا, اللہ کا حکم نہیں مانے گا, وہ گویا شیطان کا پیروکار ہے, شیطان کا نقش قدم پر چلنے والا ہے, اللہ کا باغی ہے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات, وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے, والکفار اور کافروں سے. دنیا میں یہ منافق مسلمانوں کے ساتھ ہیں, ان کے محلوں میں ہیں, ان کے شہروں میں ہیں, ان کے ملکوں میں ہیں. قیامت کے دن ان کا حشر کافروں کے ساتھ ہونے والا ہے. فرمایا اللہ نے وعدہ کیا منافق مردوں سے, منافق عورتوں سے اور کافروں سے, نار جہنم خالدین فیہا, جہنم کی آگ کا, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہے یا حسبہم, یہ جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہوگی. ولانہم اللہ, اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے, اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل کیا، جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، ایئرپورٹس کے اوپر جو ان کی تلاشی لی گئی ہے جامع تلاشی، اور پوری میڈیا پہ دکھایا گیا ہے، پوری دنیا میں دکھایا گیا ہے، یہ ذلت ہو رہی ہے. ابھی بھی صدر صاحب امریکہ گئے، صدر امریکہ نے ملنے سے انکار کر دیا، اس نے کوئی ٹائم نہیں دیا، اور ہمارا صدر اور وہاں کی وزیر خارجہ کے ساتھ آخر میں پریس کانفرنس کرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح سے انہوں نے اس ملک کے وقار کو انہوں نے گرایا ہے، اس طرح سے ہماری عزت کو انہوں نے پامال کیا ہے. چین بار بار جاتے ہیں، وہاں کی مرکزی قیادت جو ہے وہ کسی گورنر کو بھی نہیں، گورنر کے بھی کسی نائب کو بھیجتی ہے ان کے استقبال کے لیے. صدر جا رہا ہے اور وہاں پر اس کو استقبال کرنے کون آ رہا ہے؟ تو یہ اصل میں پروٹوکولز کے حوالے سے ذلت ہے، رسوائی ہے، لیکن یہ ایک امدید ہے. فرمایا ولعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. ولہم عذاب مقیم، اور ان بد نصیبوں کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، امریکہ کے بجائے اللہ تعالیٰ انہیں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کرے. موت سے پہلے پہلے توبہ کا امکان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی عاقبت سنوار دے، ان کو بھی سمجھ عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.